میں فدا قلب و جان سے ان پر ہوں جن کی صحبت سے دل ہوا روشن. میری قسمت کا میں کیا کہ آگے پیچھے کر دیے گیا شاید چنے ہوئے سلیکٹڈ ہوں گے شاید. یہ شعر تو اس کے ساتھ تھا. یہ شعر
میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و العلم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, نعت شریف بھی ہیں, جن کا عنوان ہے ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے. دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. لبیک کی کانوں میں زدا پھر تیرے آئے, لبیک کی کانوں میں زدا پھر تیرے آئے, ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے, ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے. لبیک کی کانوں میں زدا پھر تیرے آئے, ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے, ساقی تجھے پھر جام محبت کے پلائے. دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے, اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے, تاعمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے. اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے, اللہ تجھے شرک سے بدعت سے بچائے, تاعمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے, تاعمر تجھے سنت نبوی پہ چلائے. دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے, پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے. ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, ایمان کی لذت تجھے اللہ چکھائے, دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے, دیوانہ تجھے عشق محمد کا بنائے. اے میری دعا اب تیرا مقصود برآئے, اے میری دعا اب تیرا مقصود پر آئے, زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے, زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے. اے میری دعا اب تیرا مقصود پر آئے, زمزم سے تیری پیاس کو اللہ بجھائے. دربار نبی پھر تجھے اللہ سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے. پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر, پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر, کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، پھر گنبد خضرا کا ہو دیدار میسر، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، کعبہ تجھے پھر اپنے کلیجے سے لگائے، دربار نبی پھر تجھے اللہ دکھائے، پھر ہند سے طیبہ کی طرف جلد تو جائے۔
وہاں کی یہ حاضری بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو مانگنا چاہیے، ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے اور وسائل نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ فرمایا کہ اگر آپ صادق ہیں اپنی، اگر آپ صادق ہیں
اگر صادق ہیں آپ اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت، اگر صادق ہیں آپ اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، یہ اللہ تعالیٰ طلب رکھنے والوں کو ضرور عطا فرماتے ہیں، طلب صادق ہو تو بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دوسری نعت شریف ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی، اس کا عنوان ہے تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے، تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے۔ مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں، مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں، مقدر پہ اپنے اب اقرار رہے ہیں، مقدر پہ اپنے اب اقرار رہے ہیں، مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں، مقدر پہ اپنے اب اقرار رہے ہیں، تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں، تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں، وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں، وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں، تڑپ اپنے دل میں جو ہم پا رہے ہیں، وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں، وہ شاید ہمیں یاد فرما رہے ہیں، مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں، ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، حرم حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، ہماری مسرت کا عالم نہ پوچھو، حرم جا رہے ہیں، حرم جا رہے ہیں، مبارک 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 مبارک، وہ یاد آ رہے ہیں، 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 مبارک 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 حرم جا رہے جا رات دل کا ہے عالم نرالا جہاں رات دل کا ہے عالم نرالا جہاں رات دل کا ہے عالم نرالا وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں رات دن کا ہے عالم نرالا جہاں رات دن کا ہے عالم نرالا وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں اس آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے یہ آخر ہمیں آج کیا ہو گیا ہے تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں تڑپتے ہیں خود سب کو تڑپا رہے ہیں مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا کے جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں کرم ہے کرم خاص احمد پہ ان کا کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں کہ جلوہ اسے اپنا دکھلا رہے ہیں مبارک ہو ہم پھر حرم جا رہے ہیں مقاتل پہ اپنی ابھی درا رہے ہیں
ماشاء
اللہ گزشتہ دنوں جو خطوط پڑھ کر سنائے تھے انہیں صاحب کے مزید خطوط ہیں. خط نمبر 3 تک سنایا تھا, خط نمبر 4 ہے. تربیت عاشقان خدا جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی مکاتبت کا سلسلہ لوگوں نے قائم کیا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات وہ اس میں جمع کر دیے گئے ہیں بغیر نام کے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ کس کی کیا حالت ہے. بخدمت اقدس مرشدی و محبی سیدی و سنتی مجدد زمانہ عارف اللہ حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ اطال اللہ جلہم علینا الی 120 سنہ مع الصحة والعافية وخدمات الدینیا وشرف حسن القبولیہ وعطا اللہ برکاتہم الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حال میں لکھتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حال میں لکھتے ہیں الحمدللہ احبار حضرت والا دامت برکاتہم کے تمام اہل عیال خصوصاً حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کے لیے صحت عافیت اور خدمات دینیا کی دعا کر کے روزانہ ایک سے زائد بار سعادت حاصل کرتا ہے. جواب جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. حال میں لکھتے ہیں کہ نہایت افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ 3 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اپنے باطنی امراض کی بذریعہ خط اطلاع کی نوبت نہیں آتی اور ٹالتا رہتا ہوں۔ البتہ کبھی کبھی براہ راست عرض کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت والا احبر کو اپنے پاس جو ہے عجوب کی بدبو آتی ہے۔ عجوب کے معنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنی خوبیوں پہ نظر کرنا۔ تمام مسلمانوں سے کمتر ہونے کا مراقبہ کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی دل میں اپنی اچھائیوں پر دوسروں کی نسبت نظر ہونے لگتی ہے۔ تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کبھی وقت اور مراقبہ کرتا ہوں۔ ما اصابک، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضرت والا کو میں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، نہیں تم جو کام اچھے کرتے ہو، جو نیکیوں کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ تمہارا اپنا کمال نہیں کرتی، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اپنی طرف نظر نہ کریں۔ جواب میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا، اپنا کمال نہ سمجھنا اور اللہ کی عطا سمجھنا، اور عدم قبولیت کا خوف، یعنی معلوم نہیں کہ قبول ہے، یعنی ہماری نیکی تو ہم نے کر دی لیکن اس میں کوئی دکھلاوے کا عنصر آ گیا، یا کوئی اور اگر مالی نیکی ہے تو اس میں کہیں حرام شامل ہو گیا، یا اور کوئی بات ایسی آ گئی، تو بھی معلوم نہیں کہ اللہ کو عمل پسند آیا بھی کہ نہیں، قبول ہے کہ نہیں ہے۔ تو عدم قبولیت کا خوف، اپنا کمال نہ سمجھنا اور اللہ کی عطا سمجھنا، اور عدم قبولیت کا خوف، علاج وجود ہے۔ اس کے بعد خوبیاں اپنی نظر میں حقیر اور بارگاہ حق میں قبولیت کی فریادی ہو جائیں گی۔ جب یہ مراقبہ کریں گے کہ اللہ کی عطا ہے، اپنا کمال نہیں ہے، اور معلوم نہیں کہ قبول ہے یا نہیں، تو یہ علاج ہو جائے گا خود پسندی کا۔ اور اس کے بعد جو خوبی پیدا ہوگی وہ یہ کہ خوبیاں اپنی نیکیاں اپنی نظر میں حقیر اور چھوٹی معلوم، اور بارگاہ ہم نے قبولیت کی فریادی اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ اس لائق تو نہیں ہے لیکن آپ قبول فرما لیجیے۔ حال میں لکھتے ہیں کہ حال ہی میں شائع شدہ الابرار نے ایک خط میں حسد کی بدترین شکل معلوم ہوئی، اپنے بارے میں بہت فکر ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت والا کی صحبت بابرکت میں روزانہ کچھ وقت گزرتا ہے، نئے نئے لوگ آتے ہیں جن میں کم عمر نوجوان بھی ہوتے ہیں اور مجھ سے ہر اعتبار سے اچھے اور بہت آگے ہیں، تو مجھے بھی خطرہ ہے کہ یہ حسد میرے دل میں بھی چھپا ہے۔ جواب، اگر حسد چھپا ہے تو اس کا جو علاج چھپا ہے اس پر عمل کر، اور پندرہ دن کے بعد اطلاع حال کرے، اور اگر محض خطرہ ہے تو وہ حسد نہیں، وسوسہ حسد ہے جو مضر نہیں۔ اکثر شیطان وساوس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم جو نیکی کر رہے ہو دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، اس کا بھی جواب حضرت نہیں فرمایا کہ بعض اوقات وسوسہ ہوتا ہے تو اس کی وہ مضر نہیں ہوتا، اس کی فکر نہیں کرنی، شیطان جو ہے مایوس کرنے کے لیے وسوسہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ نیکی کو کسی طرح چھوڑ دے، نیک کام چھوڑوانے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس کو نیک کام چھوڑنے، تو اس لیے وسوسے کی خاطر کام نہ چھوڑے۔ دکھلاوے کا یہ ہے کہ ریا کی نیت اگر ہوگی، شروع سے نیت ہو کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیکی کر رہا ہے، تو نیت وہ دکھلاوا ارادے سے ہوتا ہے، ارادے کے بغیر، اگر ارادہ نہیں تھا تو وہ صرف وسوسہ ہوتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے تاکہ نیک کام چھوڑ دے، کہ تم تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، زیادہ کر جاتا ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ حسد کا حضرت نے فرمایا کہ اگر محض وسوسہ ہے تو وہ حسد نہیں ہے جو مضر نہیں۔ حال میں لکھتے ہیں کہ الحمدللہ بدنظری سے متعلق، پہلے جو قصد عدم نظر میں کمزوری تھی، قصد عدم نظر کے معنی ہے کہ ارادہ کر کے نکلنا، حضرت فرماتے تھے کہ اگر نظر کی حفاظت کرنی ہے تو گھر سے ہی ارادہ کر کے نکلو، پکا ارادہ کرو گے تب نظر کی حفاظت ہوگی، اگر کچھ ارادہ بھی نہیں، کچھ بھی ارادہ نہیں ہے کہ نہ دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے، تو نظر خراب ضرور ہوتی ہے۔ جب پکا ارادہ ہوگا تو اس کو لکھا ہے کہ قصد عدم نظر، یعنی پکا ارادہ نہیں ہوتا، اس میں کمزوری ہے، جب نکلتے ہیں تو خیال نہیں رہتا کہ ارادہ کر کے نکلیں کہ نظر کی حفاظت کرنی، تو یہ لکھ رہے ہیں کہ عدم نظر میں کمزوری کی شکایت بالمشافہ عرض کی تھی، اس میں خاطر خواہ فائدہ ہوا، جس میں حضرت والا نے نصیحت فرمائی تھی کہ خود کو مخاطب کر کے کہو کہ بڈھے کمینے تیری داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ حضرت اگر ہفتے میں کبھی اچانک نظر قلب کی کمزوری سے پڑ بھی جاتی ہے تو بہت فرق ہوتا ہے. یہ مراقبہ بتایا ہے, علاج بتایا ہے, تنہائی میں جا کر اپنے کو مخاطب کر کے ایسے کہیں کہ گڈے کمینے تیری داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں, شرم نہیں آتی. یہ عجیب عجیب علاج ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی سی تدبیر سے. کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے کیسے کیسے وظائف بتاتے تھے کہ ایک لاکھ دفعہ کلمہ شریف پڑھو, ایک لاکھ دفعہ یہ ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ, یہ کرو وہ کرو. لیکن یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے بتائے, لیکن ایسا مفید ہوتا ہے اولیاء اللہ جو علاج بتا دیتے ہیں تو اسے علاج ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ والوں سے تعلق کرنے کا فائدہ کہ آسانی سے راستہ طے ہو جاتا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ حضرت اگر ہفتے میں کبھی اچانک نظر قلب کی کمزوری سے بھی پڑ جاتی ہے تو بہت فرق ہوتا ہے, اور چاہتا ہوں کہ اس اچانک نظر سے بھی مکمل حفاظت ہو جائے. جواب, قصد عزم نظر اگر نہیں ہے, یعنی پکا ارادہ اگر نہیں ہے, تو اچانک نظر کو اچانک نہ سمجھیں اور مندرجہ بالا جملہ کہیں اور غسل خانے میں جا کر گدی پر ایک چکر بھی رسید کریں, سب کے سامنے نہیں, کیونکہ اپنی نفس کو ذلیل کرنا کسی کے سامنے جائز نہیں. یہ علاج اپنے لیے ہے, تنہائی میں جا کر یہ دوسرا اس کا علاج بتایا حضرت نے کہ چونکہ قصد عزم نظر پکا ارادہ نہیں کرتے تو اس کو گدی پہ چپت لگا کے بتاؤ. ایسے نفس کی باریک باریک چالیں پکڑنا اور ایسے عجیب و غریب علاج. حال میں لکھتے ہیں کہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کمینے و روسیات کو حضرت والا دامت برکاتوں کی صحبت بابرکت میں روز حاضر ہونے کی توفیق ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اور اضافہ بھی فرما دیں. جواب, آمین ثم آمین. ماشاءاللہ آپ کی حالت سے دل خوش ہوا. حال میں لکھتے ہیں حضرت والا, اس کمین کی خواہش ہے کہ اسے اتنا مٹنا نصیب ہو جائے اتنا کہ مٹنے کا احساس بھی نہ رہے. جیسے ہمارے حضرت والا نے سکھایا کہ اگر یہ احساس ہو جائے کہ میں مٹ گیا ہوں تو یہ احساس باقی ہونا بھی مطلب یہ ہے کہ مٹا نہیں ہے. جیسے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان اگر سو رہا ہو اور اسے احساس ہو کہ میں سو رہا ہوں, تو جب تک احساس ہے کہ میں سو رہا ہوں تو حقیقت میں وہ سو نہیں رہا. جب سو جاتا ہے تو اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی. جب تک احساس ہے کہ میں سو رہا ہوں تو اس وقت تک وہ سو بھی نہیں رہا, اور جب سو جاتا ہے تو پھر خبر ہو جاتا ہے. یعنی جب مٹ جائے گا تو اس کو یہ بھی احساس نہ رہے گا کہ میں مٹ گیا. یہ احساس باقی رہنا بھی جو ہے یہ بھی عجب کا کردار ہے. جواب میں حضرت نے فرمایا آمین, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی مٹنا نصیب فرمائے. حال میں لکھتے ہیں کہ شب و روز اللہ تعالیٰ سے دعا کو کہ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل کو کروڑوں جانے عطا فرمائے, سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ, اور جوانوں کی سی قوت عطا فرمائے. خوب خوب دین کا کام اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے دیں, اور حضرت والا دامت برکاتہم کا فیض جو سارے عالم میں پہلے ہی خوب عام ہو رہا ہے مزید بلندی عطا فرمائے اور پھیلاؤ اور گہرائی عطا فرمائے, اور مجھ کو اپنی نالائقی اور کمینے پن پر ڈٹائی کی وجہ سے محروم نہ فرمائے. دعا کی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کامل کی اشد محبت, عظمت, قدر, خدمت کی اور کامل اطاعت کی توفیق جلد از جلد مرنے سے بہت پہلے عطا فرمائے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ولی اللہ سے تعلق کا ایک خاص فائدہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا ساری زندگی بھی مغلوب رہا لیکن تعلق اولیاء سے کی برکت سے مرتے مرتے اللہ اس کو اپنی محبت کی کا غلبہ دے کر پھر اٹھائیں گے. لیکن حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ یہ بھی بڑی نعمت ہے, لیکن دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں اولیاء اللہ جیسی زندگی عطا فرمائے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اولیاء کیسی مزیدار زندگی گزارتے ہیں, ان کے قلب میں کیا خوشی کیا سکون ہوتا ہے. اگر غلبہ محبت ہوتے یہ بھی بڑی نعمت ہے, لیکن ہوتے ہی دنیا سے چلے گئے تو پتہ کیسے چلے گا کہ اولیاء کی زندگی کیسی مزیدار ہوگی. تو اس لیے یہ مانگو کہ اللہ مرنے سے بہت پہلے ہمیں اپنی محبت کا روزگار عطا فرمائے. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ جس کو اپنی کمزوریوں کا احساس رہتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل و جان سے دعا ہے. انہی صاحب کا خط نمبر 5 ہے. مرشدی و مولائی, محبی و محبوبی, سیدی و سندی, عارف باللہ, حضرت اقدس, حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ, دیکھو انہوں نے نام کہیں نہیں لکھا کیونکہ اپنے بزرگوں کا بلا ضرورت نام لینا یا لکھنا خلاف عدد ہے, تو یہ انہوں نے نام کہیں پہ بھی نہیں لکھا حضرت کا, بس اپنے شہر کے لیے القابات, محبت کے القابات لکھے. حضرت والا کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کے لیے اور حضرت والا کے خانواد یعنی خاندان کی دنیاوی اور دینی ترقی کے لیے اور حفاظت کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اور اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں. جواب فرمایا کہ جزاک اللہ خیرا وتقبل اللہ کا دلیت. حال میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ خط میں حسد سے متعلق اپنی حالت عرض کی تھی. شائع شدہ خط میں دو طرح کی کیفیات درج ہیں, لہذا دونوں طرح کے علاج کی کوشش کی. جن صاحب سے حسد محسوس ہوتا تھا ان سے سلام کرنے میں تحریر کی کوشش کرتا ہوں. یہ علاج بتایا گیا تھا حسد, جس کو حسد ہو کسی سے. حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا پھوڑنا اور یہ شکایت لانا کہ ہمیں کیوں نہیں ملی, اس کو کیوں ملی. اور اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے حسد کی نشانی کہ اس جس کے پاس وہ نعمت ہو اس کے زوال کی تمنا کرے کہ نعمت کسی طرح سے جاتی رہے, مال ہے دین ہے کوئی بھی چیز ہے, تو اگر دل میں یہ آتا ہے کہ کسی طرح یہ نعمت اس سے چھن جائے تو یہ حسد کی نشانی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والا جو ہے ہر وقت غمگین رہتا ہے, اور حسد کرنے والے کی نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو یہ علاج لکھا ہے کہ یہ علاج ہے کہ ان کو حضرت نے فرمایا تھا کہ سلام کرنے میں پہل کی کوشش کریں, سلام پہلے کیا کریں اور دعا کی بھی درخواست کریں ان سے, تو اس طرح سے حسد جاتا رہے گا. یہ سب علاج ہے. سلام کرنے میں پہل کی کوشش کرتا ہوں اور دعا کی درخواست بھی کرتا رہتا ہوں. ان کو ایک نوٹ بک ہدیہ بھی کیجیے بھی ہے کہ حسد کا علاج جس سے حسد ہو اس کو کچھ چھوٹا موٹا ہدیہ بھی پیش کرے اپنی جیب کی استطاعت کے مطابق, اس کو کوئی ہدیہ بھی دے دے. دوستی میں بھی اضافہ کیا, گاڑی میں بھی دو دفعہ گھر میں پہنچا کر آیا. پہلے ان کا دروازہ کھول کر بٹھایا, ان کی کم عمری کے باوجود حضرت کہہ کر مخاطب کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ بے تکلفی بھی ہے. جواب میں فرمایا کہ ان کی نعمت میں اضافے کے لیے دعا بھی کریں, یعنی جو نعمت سے ہمیں حسد ہو رہا ہے اس میں, اور یعنی مخالف اپنے نفس کی مخالفت کرنا سکھاتے ہیں. تو جب نفس یہ چاہ رہا ہے کہ جن سے نعمت جاتی رہے تو مخالفت اس میں ہے کہ نعمت میں اور اضافہ ہو جائے. عجیب و غریب علاج ہے انہاں. سبحان اللہ. ان کی نعمت میں اضافہ کے لیے دعا بھی کریں, لوگوں یعنی اپنے احباب سے ان کی تعریف بھی کریں. یہ سب علاج ہے حسد کے. حال دوسری کیفیت میں یعنی صحبت شہد میں صرف میری ہی اچھائی ہوگی, یہ بھی ایک بیماری انہوں نے لکھی ہوگی کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری ہی اچھائی ہو, کسی اور کی تعریف نہ ہو. یہ دل کا حال انہوں نے بیان کیا کہ دوسری کیفیت میں یعنی صحبت شہر میں صرف میری ہی اچھائی ہو, اس کا صرف شک ہے لیکن اس کے تجویز کردہ علاج کا بھی مراقبہ جاری ہے. شک کی بنا پر بھی وہ علاج کر رہے ہیں. مرض میں الحمد للہ افاقہ لگتا ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دوسروں کی ترقی قرب شہر پر دل میں حقیقی خوشی محسوس کروں. یعنی جو لوگ زیادہ شہر کے قریب ہو رہے ہیں تو ان کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں اور ان کی ترقی سے میں خوش ہوں. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ دین میں دوسروں سے آگے بڑھنا اور شہد کی محبت اور قرب میں سب سے آگے رہنے کی تمنا مضمون نہیں. یعنی دین میں آگے بڑھنے کی تمنا کوئی قابل مذمت چیز نہیں بلکہ مطلوب ہے. دین میں آگے بڑھنا چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, تمنا بھی رکھنی چاہیے کہ میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دوسرے کے دینی زوال شہر کے خود سے اس کے محبوب یہ دور ہونے کی تمنا کرنا حرام ہے. کسی اور کے لیے تمنا نہ کرے کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے. اور حسد کی بدترین شکل ہے, کوئی آدمی شہر کے قریب ہو رہا ہے تو یہ اس سے یہ تمنا رکھنا کہ یہ شہر کا خود نہ حاصل کر سکے کسی طرح, یہ حسد کی بدترین شکل ہے. یہ نہ ہو. ہاں اپنے لیے تمنا خوب جائز ہے, دعا بھی کرے تمنا بھی کرے کہ اللہ مجھے اور مجھے اس سے بھی آگے لے جائے, یہ تمنا مطلوب ہے. حال میں لکھتے ہیں کہ نظر کی حفاظت میں عطا فرمودہ علاج سے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے قصد عدم نظر کی یعنی پکا ارادہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے اور اپنے چپک بھی لگاتا ہوں. جواب ماشاءاللہ دل خوش ہوا, اللہ تعالیٰ مرض میں مکمل شفا عطا فرمائے. ہاں حال میں لکھتے ہیں کہ راستے میں بار بار جملے کو ذہن نشین بھی کرتا رہتا ہوں. پہلے پہلے تو یہ خیال تھا کہ اچانک نظر اچانک ہی ہے اور اس سے بچنا محال ہے, لیکن علاج کی کوشش سے آہستہ آہستہ یقین ہو گیا کہ اس سے بھی بچا جا سکتا ہے اور بچنا ضروری بھی ہے. شروع میں چند دن کارکردگی مایوس کن رہی, لیکن مزید کوشش کرنے پر نفع ہونا شروع ہوا, لیکن بہت سست رفتاری سے. نظر کو سوچ سمجھ کر اٹھانے کی مشق کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی کبھی یہ خوف بھی دل میں آتا ہے کہ اگر بالکل ہی نہیں دیکھوں گا تو ہر معلومات سے رہ جاؤں گا. جواب فرماتے کہ صالح کو دنیا بھر کی معلومات کرنے سے کیا ملے گا. صالح کا مذاق نہیں, اللہ کے راستے میں چلنے والا جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس کو صالح کہتے ہیں. تو صالح کا مذاق یعنی اس کا ذوق, اس کا شوق, اس کی تمنا, وہ تو یہ ہوتی ہے تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار سے. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو, الہی رہوں ایک خبردار تیرا. حال میں لکھتے ہیں کہ جیسے سائن بورڈ, دکانوں کے بورڈ یا بازار کا مجھے بالکل علم نہیں رہے گا, حالانکہ انہی جگہوں پر اکثر اچانک نظر بھی خراب ہوتی ہے. جواب میں فرماتے ہیں حضرت کی جہاں بد نظری کا خدشہ ہو وہاں ہرگز نظر نہ اٹھائیں, نہ معلومات کی فکر کریں. معلومات نہ ہونا کوئی خسارہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سب سے بڑا خسارہ ہے. حال میں لکھتے ہیں کہ لیکن یہ خیال دیر تک نہیں رہتا اور دل میں آتا ہے کہ انشاءاللہ نظر نہیں اٹھاؤں گا چاہے جو بھی نقصان ہو جائے. اس مشق میں مشکل بہت ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ہی قلب میں ایک طمانینت بھی محسوس ہو رہی ہے. حضرت والا میری نفلی عبادات نہ ہونے کے برابر ہیں. معمولات یومیہ میں چار تسبیحات صبح اور چار شام کی تو الحمدللہ پابندی ہو رہی ہے. جواب خود فرمایا کہ چار شام کی کون سی تسبیحات ہیں, دن بھر میں صرف چار تسبیحات ہی بتائی گئی ہیں. صرف چار ہی تسبیحات حضرت نے, اس زمانے میں حضرت کا اجتہاد ہے, پہلے بزرگان دین تیرہ تسبیحات بارہ تسبیحات جسے کہتے ہیں اس میں تیرہ ہوتی, بارہ تسبیحات بتایا کرتے تھے, لیکن اس زمانے میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دماغ کمزور ہیں, طبیعتیں کمزور ہیں, ذوق ہے, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن غصہ پیدا ہو جاتا ہے, تو غصہ کرنا حرام ہے. تو وظائف تو پڑھے لیکن حرام کام کرنے لگ گیا, غصہ بڑھ گیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ وظائف کم کرو لیکن گناہ ایک بھی نہ کرو. گناہ کرنے سے اللہ سے دور ہوتا ہے بندہ, اور گناہ سے بچنے سے اور توبہ و استغفار سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. تھوڑا سا ذکر کر لو, زیادہ اہتمام گناہ سے بچنے کا کرو, تو انشاءاللہ ولایت پکی ہے. حال میں یہ لکھتے ہیں کہ کبھی اگر تھکاوٹ سے موقع نہیں ہوتا تو بے وضو ہی ایک تسبیح میں چاروں قسم کا ذکر کر کے سوتا ہوں, یہ بالکل ناغہ نہ ہو. اس کے علاوہ نہ تو نوافل کا اہتمام ہے نہ ہی تلاوت کا, بعض دفعہ تو کئی کئی دن تلاوت کا ناغہ ہو جاتا ہے. قضا نمازیں بھی بہت ہیں, اس میں بھی سخت کوتاہی ہے. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ نوافل نہ پڑھنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں, لیکن قضا نماز کو ادا کرنا ضروری ہے. حال میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تو حال بہت ہی برا رہا, حتیٰ کہ تاپ راتوں میں بھی جاگنا برائے نام ہی رہا. 27ویں شب کو معمول کی تسبیحات بھی کیے بغیر سو گیا, اور سحری کے وقت اٹھا تو اتنا وقت بھی نہ تھا کہ دو نفل یا دعا بھی کر لیتا. البتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحبت شیخ میں اضافہ, التزام اور اہتمام رہا, جس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ نوافل میں کمی کا نام برا حال نہیں ہے, برا حال گناہوں میں ابتدا ہے. حال میں لکھتے ہیں کہ خصوصاً رمضان المبارک میں بلا ناغہ صبح و شام حاضری کی توفیق ہوئی, الحمدللہ. جملہ مقاصد حسنہ کے لیے بھی دعا کی التجا ہے. جواب میں فرمایا کہ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل و جان سے دعا ہے. بس انشاءاللہ شاء اللہ اور بھی خطوط ہیں انہیں صاحب کے, تو پھر اگلی مجلس میں سنائیں گے انشاءاللہ. یہ حدیث اتفاق ہے، دنیا کے چار سب سے بڑے گناہ، یعنی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بڑے گناہ فرمایا ان میں سے چار یہ ہیں: الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس واليمين والقنوص. ترجمہ: بڑے گناہوں میں سے چند یہ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. دیکھو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی، ایک حضرت نے فرمایا کہ دو قسم کے کلام ہیں، ایک کلام مطلوع، ایک کلام غیر مطلوع. یعنی قرآن غیر مطلوع وہ ہے جو قرآن وہ حدیث پاک ہے، اور مطلوع وہ ہے جس کی تلاوت کی جائے، یعنی قرآن پاک. اور حضرت فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہے وہ کلام الہی سے ہی مقتبس اور اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہوتا تھا. تو جو ترتیب قرآن پاک میں جس حکم کی ہے وہی ترتیب حدیث پاک میں پاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کیا ہے والدین کی حقوق کیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوری بعد جو حق بیان کیا والدین کا، کہ والدین کی اتنا فرمانی نہ کرنا. اور بھی آگے ہے کہ اور کیا رہتے ہیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ہے نا، یہ فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو تم اپنے ان کے بڑھاپے میں پاؤ تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان سے بہت نرمی سے بات کرو، بہت ہی زیادہ نرمی سے. اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو چھیڑو نہیں، ہے نا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ساتھ بہت نرمی کے ساتھ الفاظ. چاہے وہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والدین بہت ظلم کرتے ہیں، کیا میں پھر بھی ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، یعنی تین مرتبہ فرمایا کہ اگر جو تم پر ظلم کریں پھر بھی تم ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور اگر جو وہ کافر بھی ہوں، کسی بھی یعنی گناہگار ہوں، کافر ہوں، تب بھی والدین کے جو ہے وہ اطاعت کا حکم ہے، ان کے ساتھ یہی برتاؤ کرنے کا حکم ہے. اور وَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا، اکڑ کے بات نہ کرنا. یعنی ایک تو زبان سے تکلیف دینا منع کیا، اور ایک یعنی انداز سے بھی ظاہر نہ ہو کہ اس میں کندھوں کو جھکانے سے کیا مطلب ہے، سوال ہو کہ ان کے ساتھ جھکے رہو، یہ نہ ہو کہ اکڑ کے بات کرو، غرور سے بات کرو، تکبر سے بات کرو. وَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ یعنی نرمی شفقت کے ساتھ. اور وقوع رب ہم ہمار کمار ہوتے، یعنی سجران کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، والدین کے حق دے کہ اللہ انہوں نے جیسے مجھے پالا اپنے بچپن میں، آپ ہی ان پر رحم فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوری بعد والدین کی حقوق بیان کی، ایسے ہی حدیث پاک میں دیکھو کہ پہلا بڑا گناہ الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، وقتل النفس والیمین بالقنوص، اور کسی شخص کو ناحق قتل کر دینا اور جھوٹی قسم کھانا. تشریح میں لکھتے ہیں یہ کہ اس حدیث پاک میں چار بڑے گناہوں کو بتایا گیا ہے، الاشراک باللہ. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دے. اور حقوق الوالدین، دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے. اور یہ بتاتا چلوں تاکہ یاد میں بھول نہ جاؤں، ہمارے پاس یہ کارڈ ہے دعاؤں کا، اس میں ہمارے حضرت والا نے ایک سنت دعا تعلیم فرمائی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص سے کچھ والدین کی زندگی میں نافرمانی ہو گئی ہو، ان کو ستایا ہو، ان کو ان کے حقوق ادا نہیں کیے ہو، ان کو تائی ہو گئی ہو، تو یہ دعا روزانہ پڑھ لیا کرے، تو انشاءاللہ اس کے ذمے سے وہ حقوق اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، والدین کو راضی کر دیں گے. یہ کارڈ میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے والدین دنیا میں نہیں رہتے، چلے گئے، اب وہ کیا کریں، کس طرح والدین کو راضی کریں، کیسے معافی مانگیں، تو ان کے لیے یہ دعا روزانہ پڑھ لیا کرے کیونکہ اس کا اس قدر ثواب ہوگا والدین کو کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دیں گے. یعنی اللہ کے راستے میں مایوسی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جائے, کیسے بھی بڑا گناہ ہو جائے, توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے حل موجود ہے. کرنے والے ہم پر ہیں. تو دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ والدین کے بارے میں تین باتوں کا خیال خوب رکھا جائے. اول یہ کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے, نہ زبان سے, نہ ہاتھ سے, اور نہ ہی کسی اور طرح. دو یہ کہ اپنی جان و مال میں سے جتنا بھی ممکن ہو ان پر خرچ کرے. سوئم یہ کہ جس وقت بھی وہ بلائیں فوراً حاضر ہو جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے. اور قتل النفس چوتھا تیسرا بڑا گناہ, کسی کو ناحق قتل کرنا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک کلمے سے بھی آگے کی مدد کی تو یہ شخص میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو پیشانی پر یہ لکھا ہوگا عارضٌ من رحمۃ اللہ, یعنی یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا. مگر اس میں بھی ہے توبہ سے یہ سب معاف ہو جائے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. جہاں بھی کوئی گناہ ہو جائے, کیسے سے کیسا مایوس کن گناہ ہو جائے, لیکن توبہ سے سب کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نیز ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی یہ اتنا برا گناہ ہے. اور ہر جگہ شخص ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ الا من تاب, یعنی جو توبہ کر لے اور اس کا کوئی مداوع کر دے, جیسے وہ خون بہا دے دیتے ہیں, معاف کرا لیتے ہیں اور اللہ سے توبہ بھی کر لے, وہ بھی نہ کر سکا تو بھی اللہ تعالیٰ اگر صدق دل سے توبہ کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا دے. اور بھی بہت سی احادیث میں اس کی مذمت وارد ہوئی ہے. اور چوتھا بڑا گناہ جو کی قسم کھانا ہے. اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ جس نے ماضی کے زمانے میں جو کام کیا ہے اس پر قسم کھائے کہ کام نہیں کیا, اگر نہیں کیا تو قسم کھائے کہ کیا ہے. اس قسم کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا, تو یہ بھی انسان کو گناہوں میں ڈھانپ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بجنتك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم نجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. يا الله تبارك وتعالى اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے. اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے, اپنی اصلاح کامل کی توفیق نصیب فرما دیجیے, اپنے تزکیہ نفس کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اولیاء اللہ کی قدر نصیب فرما دیجیے, اپنے مشائخ کی قدر محبت اور اطاعت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنا دیجیے. اے اللہ حاضرین کو بھی, غائبین کو بھی, سننے والوں کو بھی, تمام مسلمانوں کو, چاہے متعلقین ہوں چاہے غیر متعلقین ہوں, تمام مسلمانوں کو اللہ اسلام کا اصلاح کامل فرما دیجئے اور اللہ والا بنا دیجئے, صاحب اقوا نسبت بنا دیجئے. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. ہمارے ایک بھائی
جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان سے مقدمات میں ان کو بالکل باعزت بری فرما دیجیے، جلد از جلد بری فرما دیجیے، اے اللہ جلد از جلد بری فرما دیجیے، ان کے گھر والوں کو بھی صبر عطا فرمائیے، ان کی پریشانی کو دور فرمائیے، سکون و عافیت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں اے اللہ اپنے کرم سے، اے اللہ خزانہ غیب سے ان کو دور فرما دیجیے، ہماری جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو خزانہ غیب سے پر فرما دیجیے، اے اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرما دیجیے، میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اے اللہ بلا استحقاق ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے ہیں، اے اللہ بلا استحقاق ہمیں عطا فرما دیجیے، محروم نہ فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، وصلى الله على النبي الأمي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
وعليكم
السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
چلو بھائی جلدی سے تیاری کر لو، ہاں پہنچ جائے گا. اچھا ہاں ان کے ساتھ چلے.